بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج اتوار ہے، دئی کی 25، جنوری کی 15 اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامن، ہماری اس وقت نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستان کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ عالمی خبریں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر روزانہ پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات بھی روزانہ 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کراچی، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں آج پولنگ ہوگی، اور صہیونی حکومت کے سابق وزیراعظم ایہود باراک نے نیتن یاہو کی کابینہ کو شیطانی حکومت قرار دیتے ہوئے اسے گرانے کی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے دمشق میں شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے اپنا دورہ لبنان مکمل اور پھر دمشق پہنچنے کے بعد شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ اس دوران علاقائی صورتحال اور مشترکہ مسائل پر گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات میں شام کے صدر بشار اسد نے انتہائی سخت اور بحرانی حالات میں شام کے عوام اور حکومت کا ساتھ دینے پر ایران کے عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور شام کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات قائم ہیں۔ تہران نے داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے مقابلے اور شام کی عرضی سالمیت کو محفوظ رکھنے میں دمشق کے ساتھ تعاون کر کے علاقائی استحکام میں اپنے عزم و ارادے کو ثابت کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شام اور عراق کے مختلف علاقوں پر داعش کے قبضے کو ختم کرنے کے بعد تہران اور دمشق کے مابین تعاون کا نیا دور شروع ہو چکا ہے، جسے عروج پر پہنچانے کے لیے دونوں ممالک کے حکام پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیہ نے لبنان کا دورہ کیا، اور اس موقع پر حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ اس موقع پر لبنان اور فلسطین سمیت علاقے کے اہم ترین موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ صہیونی حکومت کے خطروں اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح کی تبدیلیوں پر استقامتی محاذ کے موقف اور رد عمل کے بارے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے لبنان پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کا دورہ ان کے لبنانی ہم منصب کی دعوت پر انجام پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورہ بیروت کے موقع پر دو طرفہ باہمی دلچسپی کے امور اور مسئلہ فلسطین کا بغور جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران لبنان کے عوام، حکومت، فوج اور استقامتی محاذ کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی یقین ظاہر کیا کہ لبنان کے سیاسی دھڑوں اور تحریکوں میں غیر ملکی مداخلت پسندانہ اقدامات کو مسترد اور نئے صدر کا انتخاب کرنے کی مکمل صلاحیت اور اہلیت موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا ہے کہ اپنی جنگی طاقت کو بہتر بنانے کے لیے، دور دراز کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے ہماری فضائیہ اسمارٹ اور پن پوائنٹ ہتھیاروں سے لیس ڈرونز کا استعمال کر رہی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مہدی ہادیان نے کہا ہے کہ ڈرون صلاحیتوں کا استعمال ایرانی فضائیہ کے حربی فریم ورک میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ہادیان کا کہنا تھا کہ عام طور پر ہائیبرڈ آپریشن سسٹم پر عمل درآمد نے ایرانی فضائیہ کی حربی طاقت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون سسٹمز معلومات اکٹھا کرنے اور الیکٹرانک جنگ کے ساتھ ساتھ فضائیہ کے جنگی طیاروں کو آپریشن کے لیے مناسب اور محفوظ راستہ فراہم کرتے ہیں۔ ایرانی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے ڈرون سسٹمز کی حربی توانائیوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ اپنی جنگی طاقت کو بہتر بنانے اور ایرانی دور دراز کے اہداف کو تباہ کرنے کے لیے ایرانی فضائیہ اسمارٹ اور پن پوائنٹ ہتھیاروں سے لیس ڈرونز کا استعمال کرتی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل ہادیان نے کہا کہ آج ایرانی فضائیہ میں یو اے وی سسٹم کو ایک لاسانی طاقت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایرانی فضائیہ کے ڈپٹی کمانڈر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ڈرون سسٹمز نے فضائیہ کے کردار اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم ایرانی فضائیہ کے مختلف اڈوں اور آپریشنل یونٹس میں مختلف صلاحیتوں کے حامل ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی فضائی نگرانی کر رہے ہیں۔ عراقی وزیراعظم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بغداد کی ثالثی کے عمل پر تہران اور ریاض نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت عراق ایران اور سعودی عرب سمیت خطے کے ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ عراقی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایران اور سعودی عرب دونوں نے عراقی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے اور ہماری حکومت مستقبل قریب میں تہران بغداد مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے عراق اور ایران کے تعلقات کو اطمینان بخش اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ عرب ممالک کی طرح ایران کے ساتھ بھی ہمارے دیرینہ مذہبی، ثقافتی اور سماجی رشتے قائم ہیں۔ سندھ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کراچی، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں آج پولنگ ہوگی۔ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو الہیار، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، دادو اور جامشورو سمیت سندھ کے دیگر اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے تحت آج 34 لاکھ سے زائد شہری اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے بلدیاتی نمائندے منتخب کریں گے۔ اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ الیکشن کا سامان متعلقہ اسٹاف کے حوالے کر دیا گیا ہے، جنہوں نے رات دیر تک اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز پر مذکورہ سامان پہنچا دیا۔ بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم سے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل کی۔ الیکشن کمیشن نے ہفتے کی صبح الیکشن ملتوی کرانے کی سندھ حکومت کی درخواست مسترد کی اور الیکشن اتوار کو ہی کرانے کا حتمی فیصلہ کیا، جس کے بعد آج صبح 8 بجے سے پولنگ شروع ہو کر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کراچی اور حیدرآباد میں آج ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں پہلے سے دھاندلی ہو چکی ہے، بلدیاتی الیکشن کو اس تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے کہا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کرے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے علی زیدی نے کہا کہ ایم کیو ایم کے پاس انتخابات کے لیے امیدوار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے پوری کوشش کی کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں، ان کے پاس بہانہ اچھا ہے۔ ادھر رینجرز نے بلدیاتی الیکشن کے لیے حفاظتی اقدامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ دوران الیکشن کراچی اور حیدرآباد کے 500 حساس پولنگ اسٹیشنوں پر رینجرز اہلکار تعینات ہوں گے۔ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ایک بار پھر وطن واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں مسلم لیگ نون کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں میرا پاکستان آنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نائب صدر مریم نواز رواں ماہ پاکستان آئیں گی اور ان کی جانب سے رپورٹ ملنے کے بعد ہی وہ وطن واپس آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کریں گے۔ طالبان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خصوصی نشست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ افغانستان کو دی جانے والی انسانی دوستانہ امداد کو سیاسی معاملات سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اور بین الاقوامی اداروں کو افغانستان کی موجودہ صورتحال اور عوام کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ انسان دوستانہ مسائل کو سیاسی معاملات سے نہ جوڑا جائے۔ کانگریس بھارت جوڑو یاترا کے دوران کانگریس پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث یاترا کو 24 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ان دنوں ریاست پنجاب میں ہے، جہاں کل صبح یاترا میں شامل جالندھر سے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سنتوکھ سنگ چودھری دل کا دورہ پڑنے سے یاترا کے دوران ہی انتقال کر گئے۔ 73 سالہ انجہانی رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک زمین پر گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور صہیونی حکومت کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے نیتن یاہو کی کابینہ کو شیطانی حکومت قرار دیتے ہوئے اسے گرانے کی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ ایہود باراک نے نیتن یاہو کی انتہا پسند دائیں بازو کی کابینہ کو تل ابیب کے لیے حقیقی خطرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی کابینہ کی سرگرمی اگر جاری رہی تو خانہ جنگی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صہیونیوں کے جرائم اور فلسطینیوں کی استقامت۔ اس وقت چلتے ہیں پاکستان، جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما جناب صابر ابو مریم صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
کیا کہنا چاہیں گے کہ پچھلے 13 دن میں، یعنی جو جنوری 1 سے لے کے اب تک 9 سے 10 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں کی، یعنی 3 سے 4 کم سے کم معصوم بچے ہیں۔ اس جارحیت اور اس وحشی گری پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو واقف صہیونی حکومت کی اتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے، اور ہم اس کی سخت مذمت بھی کرتے ہیں، پاکستان کی عوام اس کی سخت مذمت کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعاً ایک غیر انسانی فیل ہے، ایک ایسا پارٹ فیل ہے کہ جو گزشتہ 73 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین پر واقف صہیونی ریاست کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے۔ اب یہ اس وقت بھی صورت حال ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا ہے اور ہم کی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، جو گھنٹوں میں 3 معصوم بچوں کو وہاں پر بے گردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ دنیا کی حکومتیں جو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا انسانی حقوق کا چیمپئن کہتی ہیں، جو انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر، کبھی ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کر، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر حکومتیں بدلتے ہیں، ریجیم چینج کرتے ہیں، وہاں پر کیاؤس پیدا کرتے ہیں، وہاں پر وہ انارکی پیدا کرتے ہیں اور اپنے ناپاک عزائم کو تکمیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بالآخر کب اس ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کے نعرے کو کس وقت فلسطین میں اپلائی کریں گے، کب کشمیر میں اپلائی کریں گے، کب یمن میں کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اس وقت عالمی دنیا کے منہ پر ایک تھپڑ لطیف کر رہا ہے۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغربی معاشرہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جانوروں کے حقوق کے اوپر بڑی بڑی کانفرنسیں کر ڈالتا ہے، اور اگر کسی جانور کو کوئی تکلیف کہیں پہنچ جائے اور سوشل میڈیا پر کوئی اس کی بات ہو جائے ایک وارلا کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک تماشا لگا دیا جاتا ہے. لیکن کتنی ہی بدقسمت یہ ہے کہ یورپ کے اندر کبھی کوئی پولیس والا کسی کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کر اس کو قتل کر دے, یا فرانس کے اندر مظاہرہ کرنے والوں کو آنکھوں میں اسپرے کر کے اندھا کر دیا جائے, کشمیر میں ان کو پیلٹ گن مار دی جائے, اور فلسطین میں معصوم بچوں کو قتل کر دیا جائے. تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئن علمبردار خاموش ہیں. ان کے بالکل ان کے اوپر پتہ ہی نہیں چلتا کہ شاید یہ جاگ رہے ہیں یا پرکھا ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا سوال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انسانی حقوق کا نعرہ بلند کیا ہوا ہے لیکن ان کی آنکھیں فلسطین کے لیے.
لیکن صابر صاحب یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بھی غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے جرائم میں تیزی آئی ہے, فلسطینیوں کے عزم و حوصلے اور بلند ہوئے. آپ دیکھیں کہ پہلے جہادی گروہ کے نام سے چند تنظیمیں تھیں, لیکن اب غرب اردن میں ہر محلے میں ایک جہادی مسلح تنظیم وجود میں آ چکی ہے فلسطینیوں کی, جیسے جنین بٹالین.
اس بات میں تو جناب کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے وہ بربریت ریاست کر رہی ہے اس کے مقابلے میں جو فلسطینیوں کی ایک مجاہدانہ قوت ہے, جو ان کی مزاحمت ہے, جو ریزسٹنس ہے, وہ دن بدن تقویت پا رہی ہے. اور یہی وہ ریزسٹنس ہے کہ جس نے فلسطین کے مسئلے کو ایک عالمی مسئلہ بنا کر رکھا ہوا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے کئی ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر جب ان کے مقامی لوگوں نے مزاحمت چھوڑ دی ہے تو دنیا نے بھی ان کو فراموش کر دیا. یہ فلسطینیوں کی بہت بڑی کامیابی ہے اور ہم اس کو اس پر جتنا بھی فلسطینی قوم کو خراج تحسین پیش کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے کہ انہوں نے اس جہاد کے علم کو بلند رکھا ہوا ہے اور اس ظالم اور غاصب ریاست کے سامنے سیدھا سفر ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جو دنیا ہے وہ کہاں پر ہے. ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہاں ایران میں آپ کے یہاں بات ہوتی ہے, پاکستان میں بات ہوتی ہے, دنیا کے چند اور ملکوں میں اس طرح بات ہوتی ہے. لیکن جو یہ نام نہاد لوگ ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر ایک سیدھا سجا رکھا ہے, بالآخر ان کو بے نقاب ہونا چاہیے. امریکہ کو بے نقاب ہونا چاہیے, یورپ کو بے نقاب ہونا چاہیے. ان کی بربریت, ان کی یہ جو بدنما چہرے ہیں, ان کے اصل چہرے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آپ کے اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے آشکار ہوتے رہنا چاہیے, تاکہ دنیا جان لے کہ فلسطینیوں کی جو مزاحمت ہے وہی فلسطین کے مسئلے کا واحد حل ہے, اور اس کے سامنے جو ظلم اور بربریت ہے یہ کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی. اور حتمند یہ جو پہنے والا بے گناہوں کا خون ہے یہ انشاءاللہ غاصب صہیونی حکومت کو اس میں بہا کر لے جائے گا.
صابر صاحب, جو غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ میں جو اس وقت انتشار ہے اور جس طریقے سے داخلی سطح پر جو وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں شدید اختلافات اور ایک دوسرے کو گرانے اور نیچا دکھانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں, اس پہ خود صہیونی حکومت کا جو صدر ہے اس نے تمام سیاسی جماعتوں سے, حتیٰ خود اس کے اپنے لفظوں میں جو وہاں کے بسنے والے صہیونی, ان سے کہا ہے کہ وہ سامنے آئیں اور اس طرح کے جو اختلافات ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش ہی ہو رہی ہیں, ان کو روکے ورنہ یہ حکومت جو ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ یقینی سمجھا جائے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ اندرونی جو چپقلش ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے؟
جی ہاں بالکل, میں اگلی بات یہی کہنے جا رہا تھا کہ بعض اوقات جب یہ اس طرح کی کاروائیاں تیز ہو جاتی ہیں, جب یہ غاصب صہیونی ریاست وہاں پر اس طرح سے نہتے لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا شروع کرتی ہے, تو ہمیں اس کے پس منظر کو بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. اور وہ یہی بات ہے جس کی طرف آپ نے یقینی طور پہ اشارہ کیا ہے کہ جو ان کا اپنا انتشار ہے اندرونی طور پر ایک غیر مستحکم قسم کی سیاسی صورتحال ہے, وہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, اور فلسطینی عوام کو ٹول کے طور پہ وہ ایک ان کی یعنی سستی جو جان ہوتی ہے, جس طرح یعنی اس پہ قیمت جان ہے فلسطینیوں کی, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا پر ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا انسان کا خون اتنا سستا ہے کہ غاصب صہیونی ریاست کی جو جعلی ریاست ہے اس کے اس سیاسی انتشار اور اس کو آپس کی لڑائیوں کی خاطر صرف ایک دوسرے کو نیچا اور اوپر دکھانے کی خاطر فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ دھوئے جائیں اور پوری دنیا کی جو نام نہاد حکومتیں ہیں وہ خاموش بیٹھی رہیں, تماشائی بنی رہیں. لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ دیکھیے وہاں پر جو صہیونی شدت پسند گروہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے صہیونی معاشرے کے اوپر, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل قرار دیتے ہیں کہ فلسطینی کو قتل کیا جائے, یا مثلاً
انشاءاللہ فلسطینی عوام اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے, اور ظاہر ہے کہ عوام کی قوت جب قوت بن کر سامنے ابھرتی ہے تو بڑی بڑی حکومتیں اس کے سامنے ڈھہ جاتی ہیں, اور یہی کچھ ہو رہا ہے غاصب صہیونی حکومت کے سلسلے میں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دعا کل حضرتہ جبریل لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ نے عرش پہ بل.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام بس میں دوستاں.
سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. تمام سامعین دوستوں کو آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے, اور ہماری ہمیشہ سے ہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیشرفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا بہت بہت خیال رکھیں، چونکہ سردی کا موسم ہے اور سردی کا موسم اپنے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں لیے ہوئے ہے، وہاں پر احتیاط کے دامن کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر سردی کے موسم کے اندر انسان بے احتیاطی کرے اور سہل انگاری سے کام لے تو ممکن ہے فرد کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو موسمی امراض ہیں وہ شدید ہو سکتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار اور اسی طریقے سے دیگر امراض جو کہ سردی سے مختص ہیں۔ ویسے بہن مریم زہرا، آج کل تو جو ہے کوئی بھی مرض کسی خاص موسم سے جو ہے مختص نہیں ہے، گرمی میں بھی نزلہ زکام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری بیماریاں جو سردی والی ہوتی ہیں وہ گرمی میں بھی ہو رہی ہیں، جو گرمی والی ہوتی ہیں وہ سردی میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنے لائف اسٹائل کو انسان ایسا مرتب کرے کہ کسی بھی موسم کے اندر جو ہے وہ ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کی صحت پر جو ہے وہ برا اثر جو ہے وہ نہ پڑے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے، اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو کوئی بھی جو ہے مرض یا کوئی بھی مشکل صحت کے حوالے سے پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی مشکل ہمارے دامنگیر ہو جائے۔ اور پھر باجی کہتے ہیں کہ اگر سردی میں انسان کو کوئی مثلاً موسمی مرض لاحق ہو جائے، مثلاً کھانسی ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، تو اس سے جان چھڑانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ گرم جو ہے وہ کپڑوں کا استعمال رکھیں، اسی طریقے سے جو ہے چائے اور گرم چیزوں، جی ہاں بالکل، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، یہ تو خواتین کا سبجیکٹ ہے، تو بتائیں گی کون سا سوپ استعمال کریں؟
اس میں زیادہ تر عام طور پہ تو سبزیوں کا جو سوپ بنتا ہے وہ بچوں کے لیے اور اسی طرح بڑوں کے لیے بہت مفید ہے، اور میرے خیال سے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ جو لیکوڈ
چیزیں جو ہیں
وہ استعمال کرنی چاہیے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے یخنی بھول گئی، کیونکہ یخنی بھی جو ہے وہ بہت مفید رہتی ہے، چاہے وہ مثلاً یہ کہ مرغی کی یخنی ہو، چاہے وہ بکرے کی یخنی ہو، پائے ہوں، یہ ان موسم کی جو ہے وہ سوغات ہیں، لہذا جتنا جس کی جہاں پر جو گنجائش بنتی ہے وہ اپنے ان چیزوں کا استعمال رکھے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا سبزیاں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اور سبزیاں جتنی زیادہ کھائی جائیں گی اور استعمال کی جائیں گی اتنا انسان جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ میرے خیال سے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ خطوط کو بزم دوستاں میں شامل کیا جائے، اور
دوستوں کو بھی انتظار ہے۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تو میں زیادہ مزاحم نہیں ہوتا آپ کے خطوط اور سامعین کے درمیان۔ تو یہ پہلا خط کس نے ارسال کیا ہے؟
جی یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر چھنگ سے اقبال حسن صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور نہایت دلجمی سے ریڈیو تہران کی نشریات سنتا ہوں۔ انور جعفری صاحب سے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تو ریڈیو تہران کا ذکر خیر ہوا۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ریڈیو تہران کے لیے خط لکھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ برسوں پہلے خط لکھا کرتا تھا، لیکن اب سالوں ہو گئے ہیں خط وغیرہ نہیں لکھتا۔ جعفری صاحب کے کہنے پر آج کاغذ قلم اٹھا کر یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تحریر کر رہا ہوں، امید ہے کہ یہ پروگرام بزم دوستاں کے لائق ہوں گے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ریڈیو تہران سے جو تعلق ہے وہ قلبی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سے میرا قلبی لگاؤ ہے۔ مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت نے سب سے پہلے متاثر کیا تھا۔ آپ نے جس طرح ایران سے بادشاہت کی بساط پلٹی اور ایک عظیم اسلامی انقلاب برپا کیا، اس نے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا ہے۔ آج بھی ایران اپنی اصولی پالیسیوں پر ڈٹا ہوا ہے، اور ایران کا اپنے حق کے لیے ڈٹا رہنا ہی اس اسلامی ملک کو دنیا بھر میں ممتاز بناتا ہے۔
جی جناب، اقبال حسن صاحب پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر جھنگ سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے, اور ہم یہاں پر باجی انور جعفری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے
بھائی
لکھتے ہیں, اور بھائی اقبال حسن صاحب کو بھی خط لکھنے پر جو ہے وہ آمادہ کیا ہے. ایسے سامعین کم ہوتے ہیں کہ جو خود بھی خط لکھیں اور دوسروں کو بھی خط لکھنے پر آمادہ کریں اور خط لکھنے کی یاد دہانی کروائیں. بہرحال یہاں پر جگہ بنتی ہے کہ ہم بھائی انور جعفری صاحب کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ بھائی اقبال حسن صاحب کو خط لکھنے پر آمادہ کیا. اور یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے قابل قدر الفاظ ہیں. کاغذ پر جو الفاظ جو ہے لکھے جاتے ہیں وہ یقیناً باقی رہتے ہیں, اور آپ نے جس محبت کا اظہار ریڈیو تہران سے کیا ہے, اور باجی لکھتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ قلبی تعلق ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ایسے سینکڑوں ہمارے سامنے ہیں کہ جن کا ریڈیو تہران سے قلبی تعلق ہے, لیکن خط وغیرہ لکھنے کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت کوتاہی جو ہے وہ کر جاتے ہیں, میں کوتاہی نہیں کہوں گا سستی کہوں گا کہ سستی کر جاتے ہیں, جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان سے
ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں حسین,
جی جی بالکل
جی جی بالکل, میرے خیال مصروفیات زندگی کی وجہ سے وہ خط نہیں لکھ پا رہے ہیں.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ انسان کی جو مصروفیات ہیں اور جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اندر انسان بھول جاتا ہے. ویسے آپ نے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے سامعین کا اس وقت فیور کیا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا لکھنے لکھانے کا رواج بھی کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے سامعین دوست جو ہیں وہ سامعین دوست ہی نہیں کلن معاشرے کے اندر لکھنے لکھانے کا رواج جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. بھائی اقبال حسن صاحب نے اپنے قلبی تعلق کا ذکر کیا, بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کیے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور واقعاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت, آپ کا کردار, آپ کی جو ایک شخصیت میں نکھار تھا, اس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ایک عظیم انقلاب روئے زمین پر رونما ہوا, اور اسلامی جمہوریہ ایران میں 2500 سالہ شہنشاہت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ اسلام اور مسلمین کے لیے ایک ایسا زمینہ فراہم ہوا کہ آج دنیا بھر میں تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسیوں کے حوالے سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا, ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. یہ خط جو ہے یہ ہم ایک ابتدائیے کے طور پر, ایک جو ہے وہ تعارف کے طور پر قبول کرتے ہیں, لیکن پروگراموں کے حوالے سے آپ کے خط کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
شکریہ حسین تقوی. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے شیخ سعید احمد صاحب نے. وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں, خبروں اور سیاسی تجزیے پر مبنی پروگراموں پر میری خاص توجہ رہتی ہے, اس لیے کہ ریڈیو تہران عالمی اور علاقائی خبروں پر فوکس رکھتا ہے اور میں عالمی اور علاقائی حالات سے آگاہ رہتا ہوں. ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے خصوصی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں, ریڈیو سننے والے اس زمانے میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ریڈیو خود نایاب ہے اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سارے ہندوستان میں دیہی علاقے میں آج بھی اطلاعات اور معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ریڈیو ہی ہے.
جی جناب شیخ سعید احمد صاحب, ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے, آپ ہمیں وقتاً فوقتاً یاد کرتے رہتے ہیں, اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں. ریڈیو تہران کی نشریات آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہی ہے, خبریں, سیاسی تجزیے, ان سے آپ جو ہیں وہ آگاہ ہوتے ہیں, سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور جن چیزوں پر آپ نے فوکس کر رکھا ہے وہ عالمی و علاقائی خبریں جو ریڈیو تہران سے نشر کی جاتی ہیں. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام ریڈیو تہران کے ممتاز پروگراموں میں شامل ہیں, اور مختلف مناسبتوں پر ہم سامعین کے لیے معلومات بھی فراہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہترین انداز میں خصوصی پروگرام ترتیب بھی دیتے ہیں. باجی ایک اچھا جملہ انہوں نے لکھا ہے, چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ دہرایا جائے. تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو سننے والے اس زمانے میں نایاب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ریڈیو خود نایاب ہے.
بالکل,
یہ جو ہے وہ بہت اچھا جملہ انہوں نے تحریر کیا ہے, اور ریڈیو کی افادیت اور ریڈیو کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ آج بھی ریڈیو جو ہے وہ دیہی علاقوں کے اندر جو ہے اطلاعات و معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے. یہی نہیں بلکہ ہمارے اکثر سامعین اس حوالے سے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ ریڈیو اپنی جگہ اہمیت برقرار کیے ہوئے ہے, اور ریڈیو کی حیثیت ایک نایاب حیثیت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. بہت شکریہ جناب شیخ سعید احمد صاحب آپ کا کہ مختصر مفید اور جامع خط تحریر فرمایا اور ریڈیو تہران کو یاد کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا, خط لکھنا نہ بھولیے گا. یہاں پر باجی ہم تمام دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ اگر خط لکھ سکتے ہیں تو خط لکھیں, اگر آڈیو پیغام ارسال کر سکتے ہیں تو آڈیو پیغام ارسال کریں, ہمیں آپ کے آڈیو پیغامات کا بھی انتظار رہتا ہے. جی,
اور یہ آخری خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بھاولپور سے شوکت علی رانجا صاحب نے.
جی, کیا لکھتے ہیں؟
وہ لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار مصروفیات کی بنا پر نشریات نہیں سن پاتا. ویسے آپ کے پروگراموں سے بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں. ریڈیو تہران علاقے کا پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے. پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے خطوط کا جس محبت سے جواب دیا جاتا ہے, مجھے ایسی محبتیں کسی اور ریڈیو اسٹیشن سے سننے کو نہیں ملتی. وہ مزید لکھتے ہیں, آپ لوگ سامعین کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں, اور سامعین کو ہی نہیں ان کے اہل خانہ کو, بچوں کو, سب کو دعائیں دیتے ہیں. آج میں یہ خط اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ آپ کی محبتوں کا کسی حد تک جواب دے سکوں. بہت شکریہ. لیکن آپ کا انداز بیان اور گفتگو واقعا دل کو بھاتی ہے, اور جس دن بزم دوستاں پروگرام نشر ہوتا ہے مجھے بہت ہی اچھے پن کا احساس ہوتا ہے اور خوشگوار مسرت محسوس ہوتی ہے. آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے. جی
جی جناب شوکت علی رانجھا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بھاولپور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا. باجی جب کبھی بھی سامعین خط لکھتے ہیں اور خط کی تحریر جو ہے وہ اس کے اندر ایک نظم پایا جاتا ہے تو آپ کو بھی یقینی طور پر لطف آتا ہوگا پڑھنے میں, اور مجھے جواب دیتے میں بھی بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ سامعین بڑی دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ خط تحریر کرتے ہیں اور صداقت کے ساتھ خط لکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ
دل کی بات ہوتی ہے,
جو بھی دل کی بات ہوتی ہے وہ بات جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ کبھی کبھار مصروفیات کی بنا پر نشریات نہیں سن پاتا. یہ بھی جو انہوں نے لکھا ہے کہ جب کبھی کبھار مصروفیات ہوتی ہیں تو ریڈیو تہران کی نشریات نہیں سن پاتا. بہرحال یہ بھی ایک صداقت پر مبنی جملہ ہے, اور اپنے جو ہے وہ سچائی کے ساتھ انہوں نے تحریر کیا. یہ نہیں کہ میں تو ریڈیو تہران بالکل پابندی کے ساتھ سنتا ہوں, اور ویسے جو سامعین لکھتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران سنتے ہیں واقعا وہ پابندی کے ساتھ سنتے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں کہ کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے تو یہ بھی حقیقت ہے, اور اس سے ہمیں سامعین کی جو ان کی صداقت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے. ریڈیو تہران علاقے کا ایک پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے, اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم برسوں سے اپنے سامعین کی خدمت کر رہے ہیں, اور حقیقت پر مبنی خبریں اسی طریقے سے تجزیے رپورٹیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دعائیں ڈھیروں ہم دیتے ہیں اس لیے کہ سامعین ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہمارے ایک فیملی کا حصہ تصور کرتے ہیں, تو ہمارے دل سے بھی جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور بزم دوستاں پروگرام سن کر آپ کو ایک اچھے پن کا احساس ہوتا ہے, خوشگوار مسرت محسوس ہوتی ہے. بہرحال یہ آپ کا حسن ظن ہے اور آپ کی خوش رفتاری ہے کہ آپ اس طریقے سے ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں, پسند کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, آپ کے لیے ایک اچھا موقع فراہم کرتے ہیں. جی ہاں, یہ میرا نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان کا جو آنے والا دن ہے وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے, اور اگر یہ بہتری پائی جاتی ہے تو یہی دن انسان کا عید کا دن ہے کہ جس دن وہ گناہ سے دور رہے, جس دن وہ خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہو, اور انسان کے لیے جو ہے وہ رحمتیں, برکتیں اور فضل کا موجب جو ہے وہ قرار پائے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. بہت شکریہ آپ کا کہ اتنے اچھے انداز میں, اتنے پیارے پہرائے میں آپ نے یہ خط ہمارے لیے تحریر فرمایا, جناب شوکت علی راجہ صاحب آپ کا. اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہن مریم زہرا, میرے خیال سے پروگرام دوستوں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور آپ پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 25 دیماں, 22 جمادی الثانی اور 15 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس جمادی الثانی سن 391 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے مسلمان شاعر ابن حجاج نے بغداد میں وفات پائی. ابن حجاج نوجوانی سے ہی شعر و شاعری کی طرف مائل ہوئے اور اس دور کے مشہور شاعر مہلبی کی صحبت اختیار کی. ابن حجاج کی جملہ تخلیقات میں ان کے دیوان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے. اس دیوان کا ایک نسخہ بغداد کے کتب خانے میں, جبکہ اس کے کچھ حصے دنیا کے مختلف ممالک میں محفوظ ہیں. پندرہ جنوری سن 1795 عیسوی کو روسی مصنف اور سیاستدان الیگزینڈر گرابائیڈوف پیدا ہوئے. ان کو ڈرامہ لکھنے پر عبور حاصل تھا. انہوں نے ایک کامیڈی لکھی جس کا نام ہے زیادہ ذہانت بد نصیبی ہے. گرابائیڈوف کو سیاست میں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی. ایران اور روس کی دوسری جنگ میں وہ روسی فوج کے ایک افسر تھے. اس جنگ میں ایران کی شکست کے بعد زار روس کے حکم پر وہ روسی جنگی قیدیوں کی آزادی کے مقصد سے سن 1828 میں تہران آئے. اس مشن میں ان کے غرور, ناتجربہ کاری اور تشدد کے باعث عوام ان کے خلاف مشتعل ہو گئے. یہ اشتعال سن 1829 میں ان کے قتل پر منتج ہوا. پندرہ جنوری 1971 عیسوی کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تعمیر مکمل ہوئی. حکومت پاکستان نے اس مزار کے لیے 1957 میں 61 ایکڑ زمین مخصوص کر دی تھی. اس مزار کا ڈیزائن معروف آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا, جسے حکومت نے فوری طور پر منظور کر لیا, اور 31 جولائی 1960 کو صدر ایوب خان نے اس مزار کا سنگ بنیاد رکھا. 11 سال کے بعد 15 جنوری 1971 عیسوی کو اس مزار کی تعمیر کا کام مکمل ہوا. اس سے متصل نوادرات کا ایک ہال بھی تعمیر کیا گیا ہے, جس میں قائد اعظم کے استعمال میں رہنے والی اشیاء محفوظ کی گئی ہیں. مزار کے اطراف میں حکومت نے کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک خوبصورت باغ تعمیر کیا ہے, جسے باغ جناح کا نام بھی دیا گیا ہے. 25 دیماہ 1357 ہجری شمسی کو ایران کے عوام اور شاہ کے فوجیوں کے درمیان وسیع پیمانے پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے بعد بہت سے فوجی جو یہ سمجھ چکے تھے کہ عوام کی جد و جہد برحق ہے، عوام سے مل گئے۔ عوامی تحریکوں میں فوجیوں کا شامل ہونا مسلح افواج کے افکار و خیالات میں بنیادی تبدیلی کی علامت تھا۔ اس سلسلے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد پیغامات جاری کر کے فوجیوں کو عوام میں شامل ہونے کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اسلام اور اس کے احکام کے دفاع اور تحفظ کے لیے مسلمان ہم وطنوں کے ساتھ مل کر وطن کو غیروں کے تسلط سے رہائی دلائیں۔ پچیس دیماہ سن 1377 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد علی حقی سرابی نے وفات پائی۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز کے قریبی شہر سراب میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم کے بعد دینی تعلیم کے حصول کے لیے تبریز چلے گئے۔ آیت اللہ حقی 16 سال کے تھے کہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے قوم چلے گئے۔ قوم سے وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور مذکورہ دونوں شہروں کے اعلیٰ دینی درسگاہوں کے بزرگ اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ انہوں نے قوم واپس آنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور اسلامی علوم کی تدریس کی۔ یہ بزرگ عالم دین سن 1355 ہجری شمسی میں قوم کی اعلیٰ دینی درسگاہ کی طرف سے تہران آ گئے اور مسجد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت سنبھالی۔ انقلابی تحریک شروع ہونے پر آیت اللہ حقی نے اس مسجد کو اسلامی انقلاب کی پیش رفت کے مضبوط محاذ میں تبدیل کر دیا اور انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اس کام کو جاری رکھا۔ پندرہ جنوری سن 2001 عیسوی کو آن لائن کثیر اللسانی دائرۃ المعارف یا انسائیکلوپیڈیا ویکیپیڈیا نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس دائرۃ المعارف کی تشکیل کا مقصد لوگوں کی معلومات اور آگہی کو فروغ دینا بتایا گیا ہے اور کوئی بھی شخص ویکیپیڈیا کے لیے مضامین لکھ سکتا ہے اور ویکیپیڈیا کے مضامین کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ مفت آن لائن دائرۃ المعارف ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ پر مختلف 290 زبانوں میں مجموعی طور پر 4 کروڑ سے زیادہ مضامین موجود ہیں اور اس کی ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویب سائٹوں میں شامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹوں میں 5ویں مقام پر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ویکیپیڈیا کی ویب سائٹ دیکھنے والوں کی تعداد ماہانہ 50 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ویکیپیڈیا کے بانیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ویب سائٹ غیر جانبدار ہے، لیکن ویکیپیڈیا کے مضامین جانبدارانہ اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں سے کسی نہ کسی طرح مربوط ہوتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان و من غیر زمان و تواتر الاحزار و من انقضاء المدت قبل التأهب والعده و ایاک استرشد لما فیه الصلاح والاصلاح و بک استعین فی ما یقترن به النجاح والانجاح و ایاک ارغب فی لباس العافیت و تمامها و شمول سلامت و دوامها و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا و ما بعده من الآحاد من الشرک والالحاد و اخلص لک دعائی تعرضا للاجابه و اقیم علی طاعتک رجاء للاثابه فصل علی محمد خیر خلقک الداعی الی حقک و اعزنی بعزک الذی لا یضام و احفظنی بعینک التي لا تنام و اختم بالانقطاع الیک امری و بالمغفرت عمری انک انت الغفور الرحیم برحمتک یا ارحم الرحیم.